रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश प्रोग्राम सदाए जहां के एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेजबान निगहत अमान और मेरी आवाज आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से। मेरा सलाम कबूल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत आपको खुशामदीद कहती है। रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां के एक नए प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि हम मजीद बात करें, सबसे पहले चलते हैं निगहत के पास इस्लामाबाद स्टूडियोज में ताकि उनसे पूछें कि आज रेडियो न्यूज नेटवर्क हमें क्या रिपोर्टें सुनवा रहा है। जी निगहत,
शुक्रिया बेहजत। रेडियो न्यूज नेटवर्क से और वॉइस ऑफ अमेरिका से बल्कि हम आज बात करेंगे जो आम इंतखाबात 2018 हुए हैं उस बारे में मुख्तलिफ हम रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। तो सबसे पहले रेडियो न्यूज नेटवर्क से जो रिपोर्ट आप सुनेंगे उसमें बात होगी जो हुकूमत साजी का पाकिस्तान में इस वक्त जो अमल जारी है उस बारे में, और इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से पार्टियों की क्या पोजिशन है और उनकी क्या हिकमत अमली है, जानिएगा एक रिपोर्ट में। उसके बाद बात होगी पाकिस्तानी मईशत की, नई हुकूमत के कयाम के बाद मुआशी हवालों से उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और इसे कैसे निपटा जा सकता है। इख्तसादी माहिरीन की आरा पर मबनी एक रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। इसी तरह सेहत के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के मर्ज के हवाले से, इसकी रोकथाम और इलाज के बारे में एक मालूमाती रिपोर्ट आज आप सुन सकेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी इंटरटेनमेंट की, और हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं शोबिज राउंड अप, तो सुनना मत भूलिएगा। रेडियो न्यूज नेटवर्क की जानिब से आज पेश की जाने वाली कुछ रिपोर्ट्स का हमने मुख्तसर सा खुलासा आपको बताया। प्रोग्राम की तफसील थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे क्योंकि फिल वक्त हमने जाना है वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में बेहजत के पास, और उनसे पूछते हैं कि वो आज हमारे सामीन को क्या सुनाने वाली हैं। तो बेहजत, हमारे सामीन क्या सुनेंगे आज वॉइस ऑफ अमेरिका से?
बहुत शुक्रिया निगहत, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आज सदाए जहां के लिए जो रिपोर्टें हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ तो मुख्तसर सा तारुफ कराते हैं। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाब के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तों के हसूल के हवाले से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी कामयाबी के बाद तकरीर करते हुए पाकिस्तान को रियासत मदीना के खतूत पर उस्तवार करने के अज़्म का इजहार भी किया। तजियाकार इस बारे में क्या कहते हैं, आपको एक रिपोर्ट सुनवाएंगे। फिर 2018 आम इंतखाबात में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर अफराद ने भी बतौर उम्मीदवार के हिस्सा लिया, जो एक तारीखी सूरत हाल है। अगरचे इन इंतखाबात में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ट्रांसजेंडर उम्मीदवार का कहना है कि उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, लोगों को अपने आप से बेहतर तौर पर मुतारिफ कराया। एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार से आपको इंटरव्यू सुनवाएंगे। और फिर इंतखाब 2018 के नतायज के बाद पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ अमरीका के ताल्लुकात की सूरत क्या रहेगी, एक तजियाती रिपोर्ट पेश करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कोक स्टूडियोज एक्सप्लोरर की, और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे जो ये प्रोजेक्ट्स तरतीब देते हैं। और अब चलते हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क स्टूडियोज में फिर निगहत के पास, लेकिन इससे पहले कि चलें थोड़ी सी हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात को एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजारत आला के लिए अपने नाम फाइनल नहीं कर सकें, लेकिन दोनों जमातें सूबाई असेंबली में हुकूमत साजी के लिए दरकार अरकान की तादाद पूरा होने का दावा कर रही हैं। उधर साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सूबा पंजाब में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता हफ्ते होने वाले आम इंतखाबात के बाद पंजाब असेंबली में 129 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात रही, और उसके रहनुमाओं का दावा है कि उन्होंने आजाद उम्मीदवारों की हिमायत से हुकूमत साजी के लिए दरकार सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। और कौमी असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 137 और पंजाब असेंबली में 149 अरकान की जरूरत है। ये अददी खेल है क्या? मरकज और सूबों में हुकूमत बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें हो रही हैं? रेडियो न्यूज नेटवर्क ने एक तफसीली रिपोर्ट इस बारे में तैयार की है। आइए चलते हैं निगहत के पास जो हमें तफसील बताएंगी। जी निगहत,
पाकिस्तान में जो 25 जुलाई को आम इंतखाबात हुए थे उसका मरहला मुकम्मल होने के बाद कौमी और सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियों के इंतखाबी नतायश मुकम्मल होने के बाद उनकी पोजीशन जो बताई गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है, और अब यह बात वाजह है कि विफाक में उसी की हुकूमत होगी। इलेक्शन कमीशन की जारी नतायश के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 117 नशिस्तों के साथ कौमी असेंबली में सबसे आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून 63 नशिस्त के साथ दूसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 नशिस्तों के साथ तीसरे, और आजाद अरकान 14 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि एमएमए ने 7, काफ लीग ने 4 और एमक्यूएम ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। اسی طرح اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جماعت کے بغیر اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. دوسری جانب بلوچستان میں نئی سیاسی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی 13 نشستوں پر کامیاب ہوئی اور ایم ایم اے 10، بلوچستان نیشنل پارٹی 9، جبکہ 5 آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے. امکان ہے کہ وہاں پر بی اے پی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت قائم کرے گی. سندھ میں پیپلز پارٹی 72 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں اور یہاں پر دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے بغیر وہ اپنی صوبائی حکومت بنا سکتی ہے. اور سب سے دلچسپ بات جو ہم پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ پنجاب میں ہیں جہاں پر براہ راست نشستیں 297 ہیں، جن میں سے 127 پر مسلم لیگ نون کامیاب قرار پائی ہے، جبکہ 122 نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب قرار پائی، اس طرح اس کی دوسری پوزیشن بنتی ہے. تو جو رسا کشی ہے یہاں پر حکومت سازی کے لیے پنجاب میں پوزیشن دونوں جماعتوں کی سٹرانگ ہے، لیکن ان کو ظاہر اکثریت حاصل نہیں اور ان کو اپنے ساتھ دیگر جماعتوں یا آزاد ارکان کو شامل کرنا ہے. اور اس معاملے میں اب یہ کہا جا رہا ہے دونوں جانب سے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہ سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، لیکن حقیقت ابھی واضح نہیں ہے کہ کون وہاں پر حکومت بنائے گا. تو آپ کو ہم رپورٹ سنوانے جا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن کی، جس میں انہوں نے عام پبلک اور سینئر صحافیوں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. تو آئیے سنتے ہیں.
غیر یقینی موسمی حالات، عوام کی بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی پر بڑھتی بے چینی، سرکاری محصولات اور اخراجات میں بے ہنگم توازن اور حکمران سیاسی پارٹیوں کا کڑا احتساب، ایسے حالات تھے جس میں عام انتخابات ہوئے. نتائج پچھلے انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور عمران پارٹیوں کی کرپشن کے خلاف دھرنے دینے والی تحریک انصاف کے حق میں تو گئے، لیکن صرف اتنے کہ پارلیمانی اعداد و شمار میں یہ تیسرے سے پہلے درجے پر ہی آ سکی. مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے منتخب ارکان کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے، اور پچھلے 10 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکمرانی کرنے والی سیاسی پارٹیوں نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے ہیں. اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال اتنی غیر یقینی ہے کہ عام شہری تک تشویش میں مبتلا نظر آتے ہیں.
میرا تعلق کے پی کے سے ہے. وہاں کی تبدیلی انہوں نے جو دی ہے کہ اتنا بڑا ان کو منڈیٹ ملا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے ہو گیا، کون سا جادو چلا ہے کہ جس بندے کے پاس 20 سیٹیں تھی قومی اسمبلی کی اور وہ اب 3 صوبوں میں گورنمنٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں.
نمبر گیم جو ہے عمران خان کے حوالے سے، اس میں تو حالات کافی خراب جا رہے ہیں. اور آرٹیکل 91 کا جو 6-4 ہے وہ کہتے ہیں کہ اب دو تین مرتبہ گنتی کریں اور اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہوا تو دوبارہ الیکشن ہو سکتا ہے. مجھے تو اس میں حالات کافی خراب لگ رہے ہیں.
اگر تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے بات چیت کرتے ہیں، کوئی صلح صفائی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، ورنہ آنے والے وقت میں عمران خان کو ایک زبردست اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
کھینچتان کا حکومت بنا بھی لی جائے، وسوسے اور اندیشے کچھ نہیں کرنے دیں گے. سینئر صحافی فیصل رضا خان.
جب بھی اپوزیشن چاہے گی عدم اعتماد لا سکتی ہے. کچھ چھوٹا موٹا فارورڈ بلاک جو 10-15-20 لوگ یہ آپس میں ملائیں گے، اگر ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے تو عین ممکن ہے کہ آگے چل کے سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ حکومت گرا. پنجاب کے صوبے میں بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف 129 سیٹیں ہیں، ایک طرف 123 سیٹیں ہیں. ملا جلا کے کچھ سیٹیں بنیں گی جس سے حکومت بنے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت گرا کے وہ اپنی حکومت لے آئیں.
27 جولائی کو یعنی عام انتخابات کے 2 دن بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں عام انتخابات کے نتائج رد کرنے، منتخب ارکان قومی اسمبلی کی حلف برداری کی تقریب کا بائیکاٹ کرنے اور نئے انتخابات کے لیے تحریک چلائے جانے پر تقریباً اتفاق ہو گیا تھا. خیریت یہ رہی کہ پیپلز پارٹی اس کانفرنس میں شامل نہیں تھی، اور بعد ازاں اس نے ان پارٹیوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے تمام تحفظات کے باوجود پارلیمان میں جائیں تاکہ تحریک انصاف کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے. کیسے؟ ماہر پارلیمانی امور الماس حیدر.
میجورٹی کے لیے اگر 270 کے اوپر چکے الیکشن ہوئے ہیں، اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں تو 136 نشستیں جو ہیں ان کو چاہیے. 110 پی ٹی آئی کی اپنی ہیں، 6 ایم کیو ایم کی اگر ملتی ہیں 116 بلوچستان عوامی پارٹی کی، 4 اس کی شامل کریں تو یہ 120، پی ایم ایل کیو کی 3 شامل کریں 123، بی این پی کو چھوڑ دیں جی ڈی اے 2، 125 نشستیں یہ بنتی ہیں. اب 13 میں سے یہ کتنے انڈیپینڈنٹس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. 125 اور 13 اگر شامل ہوتے ہیں तो फिर तो इनकी एक स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन बन जाती है वो बड़े आराम से, यानी कि फिर भी आप दो नशिस्तों के फासले से आप जो है वो असेंबली में अपनी पोजीशन सिक्योर करेंगे।
2010 में होने वाली 18वीं तरमीम और उसके नतीजे में होने वाली सूबाई खुद मुख्तारी ने एक तरह का सियासी भाईचारा जन्म दिया था, जिसे चैलेंज करते हुए तहरीक इंसाफ ने पहले तो अवामी नेशनल पार्टी से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छीनी और बाद अज़ां धरनों और जलसों से होती हुई आम इंतखाबात 2018 तक पहुंची। अब हुकूमत बन जाएगी, लेकिन असल मसला ये होगा कि इसे कैसे चलाया जाए।
देखें, सवालात वही हैं जो 2013 के इलेक्शन के बाद पैदा हुए थे, मौजूदा इलेक्शन के बाद भी वही सवालात मौजूद हैं। ये धांधली हुई है, एक 6 महीने का धरना पार्लियामेंट के सामने आके उन्होंने दिया, शारे दस्तूर उन्होंने बंद रखी, उनके साथ एक और कैनेडियन प्रोजेक्ट भी उनके साथ था। अगर इस मर्तबा ये जो दावा करती हैं कि वो एक जेन्युइन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके पास अवामी मैंडेट मौजूद है, उन्होंने काम किया है, अगर वो आके बैठ जाती हैं, आपकी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, आप चेंज का एजेंडा कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखें, पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप हुकूमत बना भी लेते हैं ना, तहरीक इंसाफ के जो अगर हुकूमत बन जाती तो सर वहां पे कानून साजी इतनी आसान नहीं होगी।
तहरीक इंसाफ के तब्दीली के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हिजब इख्तलाफ को एतमाद में लेना नागुजीर है।
अब इलेक्शन है 3, सबसे पहले तो जो कॉन्टेस्ट होगा वो तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे रोला पड़ेगा, इसके ऊपर खूब ले दे होगी और अपोजिशन की कोशिश होगी कि वो अपना कोई मेंबर जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर लेके आए। अगर ये आ जाता है तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं हो। दूसरा इलेक्शन होगा कायदे ऐवान का। तीसरा जो बड़ा इलेक्शन है वो मजमूई तौर पर आ रहा है सदारती इलेक्शन, कि जितनी देर तक आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते।
2018 के आम इंतखाबात पाकिस्तान में हुकूमती तब्दीली की सीढ़ी तो बने हैं, लेकिन साथ ही मुल्क को दो राहे पर ला खड़ा कर दिया है। सियासी पार्टियां नया मिसाक जमहूरियत कार पाएंगी या फिर मुल्क को इंतशार के रास्ते पर ले जाएंगी, एक ऐसा सवाल है जिसमें पाकिस्तान की सियासत इस वक्त लाख हो चुकी है। रियाज मिशन, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से आपको हमने रिपोर्ट सुनवाई, तो अगली रिपोर्ट पर जाने से पहले मैं यहां पर एक खबर शेयर करती चलूं आपके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के हल्फबरदारी की तकरीब में गैर मुल्की शख्सियात को मदु न करने का फैसला किया है। पीटीआई के तर्जमान और सेक्रेटरी इतलात फवाद चौधरी के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की हल्फबरदारी की तकरीब इंतहाई सादगी के साथ मुनक़िद करने की हिदायत जारी की है। हल्फबरदारी की तकरीब मुकम्मल तौर पर एक कौमी तकरीब होगी, जबकि इससे किसी किस्म के तायुश या तकल्लुफ का इजहार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चंद जाती दोस्तों को बैरून मुल्क से तकरीब में शिरकत के लिए मदु करेंगे। तो ये कुछ हमने तफसीलात आपको बताई। तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट भी हम आपको इलेक्शन 2018 के हवाले से ही सुनवा रहे हैं, जो वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से आप सुनेंगे। तो बगैर आपको इंतजार करवाए बहजत के पास ले जाते हैं। तो बहजत, बताइए अगली रिपोर्ट की तफसीलात।
शुक्रिया निगहत। जैसा कि अभी निगहत बता रही, हम बात करते आ रहे हैं, पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम इंतखाबात हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी नुमाया रही, न सिर्फ विफाक की सतह पर बल्कि सूबों में भी पीटीआई की नशिस्तें बड़ी वाजे तौर पर सामने आई। इंतखाबात में धांधली के इल्जाम की भी भरमार रही, मुखालिफ जमातों की तरफ से तहफात का मुसलसल इजहार सामने आ रहा है। ताहम इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही वजारत उजमा संभालते नजर आते हैं। पीटीआई के चेयरमैन और पाकिस्तान के मुतवक्के वजीर आजम इमरान खान ने सन 2018 के आम इंतखाबात में अपनी जमात की नुमाया कामयाबी के बाद पहली तकरीर और अपने 22 साल सियासी कैरियर में बारहा ये इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना के मॉडल पर एक रियासत बनाना चाहते हैं। इससे उनकी मुराद शरिया निजाम का नफाज है या एक फलाही रियासत का क्याम, ये सवाल है। हमारे साथी सादिया असद ने माहरीन की आरा पर मबनी रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
मारूफ स्कॉलर और तज्ज़ियाकार प्रोफेसर खुर्शीद नदीम कहते हैं कि इमरान खान जब ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत देखना चाहते हैं जैसी मदीना की रियासत थी, तो उनकी मुराद कतन एक सख्तगीर इस्लामी रियासत नहीं, बल्कि वो बराबरी और मसावात पर मबनी एक फलाही रियासत का ख्वाब देखते आए हैं। وہ کہتے ہیں
میرے خیال جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی اصلاحی ریاست کو سامنے رکھیں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سخت گیر قسم کی شریعہ کو امپلیمنٹ کرنے والی اس سنس میں کہ جو ایک لٹری سنس میں ہوتا ہے اس طرح کی کسی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں. میرا اس نظام یہ ہے کہ وہ اصل میں اسی عساق مدینہ کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست کا تصور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے مینورٹیز بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں تو سب کو لے کے ایک مشن اسٹیٹ کی طرز پہ جس میں سب لوگ ایک امت شمار ہوں سب کی بنیادی رائٹس برابر ہوں جیسے پاکستان کے آئین میں ہے.
پروفیسر خورشید ندیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا کا پہلا باقاعدہ تحریری شکل میں موجود آئین مدینہ ہی کا تھا جو ماڈرن اسٹیٹ کی جانب گویا پہلا قدم تھا اور کئی ملکوں نے اس ماڈل کی کئی شیکوں کو اپنایا.
عساق مدینہ کا دنیا کو سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشنلزم اور اس کی ہسٹری تو یونانیوں تک اور پرانے دور میں جاتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ عساق مدینہ تھا. تو وہ ایک گویا جدید ماڈرن اسٹیٹ کی جو ایک آج کل ہم جانتے ہیں اس کی بالکل آغاز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی طرز کی فلائی مملکت بنائیں گے تو ان کے پیش نظر یہی ماڈل ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسٹیٹ بنائی تھی اور یہ سارے طبقات کو ساتھ لے کے چلنے کا آپ نے اعلان فرمایا.
معروف ٹیلی ویژن ہوسٹ اور کالمسٹ سلطان حالی پروفیسر خورشید ندیم سے اتفاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کئی مغربی ممالک میں وہ نظام اور عوام کی بھلائی کے قوانین موجود ہیں جو آج سے صدیوں پہلے مساک مدینہ میں موجود تھے تو پاکستان میں کیوں نہیں.
اچھا دیکھیں ان کی مراد اس سے ہے کہ مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائی جائے کیونکہ مدینہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی اور غالباً اسلامی دنیا کی کم از کم پہلی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی جس ماڈل کو مغرب نے بھی کئی ممالک سے اس کو اپنایا. اس میں وہ چاہتے ہیں کہ مساوات ہو غریبوں کی حقوق ہو انصاف ہو اور سب سے بڑھ کے غربت اور افلاس اور ناخواندگی کو دور کیا جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ کی جا سکتی ہیں اگر حکمران وقت ہیں وہ ان کی نیت صاف ہو اور وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کی یہ تنقید کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے متوقع وزیراعظم عمران خان کی ریاست مدینہ سے مراد سخت گیر اسلامی ریاست کا قیام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد ایسی ریاست قائم کرنے کا خواب ہے جس میں تمام طبقوں کو برابری کے حقوق ملیں اور بنیادی ضروریات تک ہر ایک کی رسائی ممکن ہو پائے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی پاکستان میں الیکشن 2018 کے ہی حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. پروگرام صدائے جہاں میں بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ نگہت موجود ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کو پاکستان کی نئی حکومت کو کوئی ایسا بیل آؤٹ پیکج نہیں دینا چاہیے جس کے فنڈز چین کا قرضہ ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پامپیو نے یہ بات امریکی نشریاتی ادارے CNBC کے ساتھ پیر کے روز ایک انٹرویو میں کہی اور انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ پاکستان کے ممکنہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا متمنی ہے لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے کسی بیل آؤٹ کا کوئی جواز نہیں جس سے پاکستان کو دیے گئے چینی قرضوں کی ادائیگی کی جائے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسی غلطی نہ کریں, جو کچھ IMF کرے گا ہم وہ دیکھ رہے ہوں گے. ادھر پاکستان کے نگران وزیر خارجہ عبداللہ حسین ہارون نے امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو کی طرف سے IMF کو پاکستان کو دیے جانے والے بیل آؤٹ پیکج سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا ہے. عبداللہ حسین ہارون کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ IMF اور چین سے متعلق امریکی بیان نامناسب. وہ اسلام آباد میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. بات اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کی نئی حکومت کو اقتصادی سطح پر چیلنجز کے درپیش ہونے کی. کیا چیلنج درپیش ہوں گے؟ ریڈیو نیوز نیٹورک نے اسی حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں. نگت کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان سے تفصیل معلوم کریں. جی نگت.
بہت شکریہ بہجت. پاکستان میں جس طرح حکومت سازی کا عمل جاری ہے، ایسے میں اربوں ڈالر کے مالی خسارے اور قرضوں میں جکڑی معیشت کی بحالی کو حکومت کے لیے ایک اہم ترین چیلنج بھی قرار دیا جا رہا ہے. عالمی جریدے بلومبرگ نے نئی حکومت کو درپیش چیلنجز پر ایک رپورٹ جاری کی ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ معاشی مسائل عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں. جاری کھاتوں کا بڑھتا ہوا خسارہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. نئی حکومت کو گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینا ہوگا. رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو فوری طور پر 10 سے 15 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑ سکتا ہے. مگر آئی ایم ایف سے قرضہ لینا کٹھن مرحلہ ہوگا. آئی ایم ایف اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کرائے گا، جس میں نشکاری اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ بھی شامل ہے. عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام سے معاشی ترقی کی شرح متاثر ہو سکتی ہے. دوسری جانب ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ نئی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ٹیکس بیس کا وسیع نہ ہونا ہے، جبکہ بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال بھی بڑا چیلنج ہے. عالمی معاشی ماہرین ملک کو مالیاتی بحران سے نکالنے کے لیے جتنی رقم بتا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے اتنا قرض لینا نئی حکومت کے لیے کٹھن مرحلہ ہوگا. اس وقت ملک میں معاشی صورتحال اچھی نہیں. تحریک انصاف کے نو منتخب قومی اسمبلی کے رکن اسد عمر نے بھی کہا ہے کہ حالیہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں 1.5 ماہ میں 6 سے 7 کروڑ ڈالر سے زیادہ زر مبادلہ نہیں ملا، جبکہ پاکستان کو ماہانہ 2 ارب ڈالر خسارے کا سامنا ہے. لہذا ایمنسٹی سے 1.5 دن کا خسارہ بھی پورا نہیں ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس بیل آؤٹ پیکج کے لیے جانا پڑے گا. یہ کچھ ہم نے صورتحال پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کو بتائی. اس وقت اقتصادی ماہرین اس صورتحال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا تجاویز دیتے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
اس وقت پاکستان میں نئی حکومت کے قیام سے قبل ملک کی معیشت کو لے کر مختلف فورمز پر باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر اکمل حسین کہتے ہیں،
اس وقت جو فوری تکلیف آ رہی ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے. ایکسچینج ریٹ گر رہا ہے، آپ کے ریزروز کریٹیکل لیول پہ پہنچے ہوئے تھے انٹل ریسنٹلی. اس کو فیس کرنا پہلا ہے مقصد. مگر ہم پچھلے 70 سال سے جب دیکھیں اپنی انٹروینشن کی ہسٹری، تو ہم صرف فائر فائٹنگ ہی کرتے رہے ہیں. تو جب فائر بجھ جاتے ہیں تو پھر ہم جو میڈیم ٹرم میں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے اس کو نہیں لیتے اور اگلی آگ کا انتظار کرتے ہیں. تو اس دفعہ بہت اچھی ضرورت ہے، اب اچھی لیڈرشپ اگر آئی ہے کہ وہ ان شولوں کے اندر اٹ شوڈ ناٹ ٹیک اٹس آئی آف دا بال. اور وہ بال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنا پڑے گا، اپنے لوگوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا، اور وہی ایک گارنٹی ہے لانگ ٹرم جی ڈی پی گروتھ کی سسٹین کرنے کے لیے. اگر آپ نے جی ڈی پی گروتھ سسٹین کرنا ہے، اس کے لیے پروڈکٹیوٹی انکریز، انوویشن بنیاد اس کے عنصر ہیں. تو یہ انوویشن اور پروڈکٹیوٹی انکریز تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں کو تعلیم دیں اور صحت دیں اور ہنر سکھائیں.
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممکنہ وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنے ایک بیان میں ملک کے معیشی صورتحال کے متعلق کہا تھا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے امکان کو رد نہیں کر سکتے. اسد عمر کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک اور اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا تمام حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ ان سے کلیئرنس کے بغیر دنیا کے کسی بھی بینک سے کوئی بھی ملک قرضہ حاصل نہیں کر سکتا. تاہم اس حوالے سے ڈاکٹر قیصر بنگالی کو وزارت خزانہ میں آئی ایم ایف کی طرف سے نگراں مقرر ہونے کا خدشہ ہے. ڈاکٹر قیصر بنگالی کے بقول ایسا ہونے کی صورت میں پاکستان کا منتخب وزیر خزانہ بے اختیار ہوگا.
حکومت کا کام ہے کہ بیلنس کس طرح کریں گے اپنے ایجنڈا کو، جو حقیقی سچویشن ہے معیشت کی اس کے ساتھ. نہیں کریں گے تو معیشت بحران میں رہے گی اور یہ ہم مزید شدید بحران ہوتا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک کنڈیشن یہ بھی ہو کہ ان کا ایک مانیٹر فائنینس منسٹری میں بیٹھا ہوگا اور مانیٹر کر رہا ہوگا، تو ڈی فیکٹو فائنینس منسٹر تو وہی بن جائے گا ہماری طرف سے جو بھی ہو.
جبکہ اس پہلو پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اکمل حسین کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کو اس قسم کی شرائط ہرگز تسلیم نہیں کرنی چاہیے.
یہ اس قسم کی کنڈیشن بالکل نہ ماننی چاہیے اور نہ میرا خیال یہ حکومت مانے گی. میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ پہلی جینوئنلی پاپولر حکومت آئی ہے جو کہ ایک قسم کی پاپولر موومنٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی پار میں آئی ہے. ٹھیک ہے، ہم لون لیتے ہیں،
ہم لون واپس بھی کر دیں گے, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنے ملک کو بیچ دیں. یہ تو بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہمیں اپنی سوورنٹی مینٹین کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے.
ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستانی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ درآمدات اور برآمدات میں عدم توازن اور حکومتی اخراجات کا آمدنی سے زیادہ ہونا ہے.
بنیادی مسائل ہیں, ایک روپی گیپ ہے اور ایک ڈالر گیپ ہے. روپی گیپ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات آمدنی سے زیادہ ریونیوز ہے, اور ڈالر گیپ یہ ہے کہ امپورٹ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ نہیں ہے. اور یہ دونوں فرنٹ کو ایک ساتھ ٹیکل کرنا ہے. جو ڈالر کرائسس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. کوئی شارٹ ٹرم حل تو نہیں ہے ان چیزوں کا, لیکن حکومت کے اپنے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ کم کرنا پڑے گا, جس میں سول سروس کے ایکسپینڈیچر ہیں, ڈیفینس کے ایکسپینڈیچر ہیں, اور ٹیکس سٹرکچر جو ہے اس وقت ہمارا, ہم ٹیکس صرف انڈسٹری سے حاصل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انڈسٹری کور کر رہی ہے, وہ ان کا انڈسٹری پہ سب بوجھ کم کرنا پڑے گا. ٹیکس امپورٹس جس طرح بڑھی ہیں, ہم نے دروازے کھول دیے ہیں ہر قسم کی امپورٹس کے لیے, اس پہ کافی حد تک ریسٹرکشن لگانی پڑے گی. کم سے کم 20% امپورٹس کم کرنے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر اکمل حسین آمدنی میں اضافے کے لیے ٹیکس بڑھانے کے بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. تاہم اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے.
ٹیکس ریٹ بڑھانے سے آپ کی اوور آل انویسٹمنٹ کا انسینٹیو کم ہو جائے گا. آپ بالکل اور نہیں بڑھ رہے ہمارے, اور جو درمیانی درجہ کا اور غریب درجے غریب لوگ ہیں, سب سے زیادہ بھار انڈائریکٹ ٹیکسز کا ان کے اوپر پڑتا ہے. بالکل ہرگز نہیں ہمیں ٹیکس ریٹس بڑھانے چاہیے, بلکہ کم کرنے چاہیے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت بالکل ہے. وہ اصل میں ٹیکس ہے, ابھی تک اس لیے نہیں بڑھا. کہتے تو رہے ہیں سارے بڑھاؤ بڑھاؤ, مگر نہیں بڑھا بڑھا, کیونکہ ایک بنیادی پرابلم ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہے نا بٹوین سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ.
جی,
اس کے اندر بڑا مسٹرسٹ آ گیا لوگوں کا. لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو ہم جیب سے نکال کے پیسے دیں گے وہ ہماری بہتری, غریبوں کی بہتری کے لیے استعمال ہوگا. وہ کو یہ خدشہ ہوتا ہے, اور وہ درست بھی سوچتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ حکومت کے سینئر افسران اور سیاستدان اور پالیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اوپر خرچنا شروع ہو جاتے ہیں, عیاشیوں کے اوپر. تو اس لیے یہ اب ایک نیا اعتماد قائم کرنا بہت ضروری ہے ریاست اور معاشرے کے درمیان. تو جب یہ ہو جائے گا, جو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ انسانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے, تو آپ پھر دیکھیں گے کہ بہت ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
پاک امریکہ تعلقات کی بہترین وضاحت کرتے ہوئے رولر کوسٹر کا تصور ذہن میں آتا ہے. افغانستان کے تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اہم بھی ہیں. پاکستان کے رول کو نظر انداز کرنا مشکل بھی ہے, لیکن امریکہ کی طرف سے پاکستان پر ڈو مور یا زیادہ کارکردگی کا مطالبہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا ہے, اور امریکہ کے پاکستان کی طرف سے دہشت گردوں سے نمٹنے کی حکمت عملی کے بارے میں تحفظات بھی رہے ہیں. اب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی متوقع حکومت اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کی جہت کیا ہوگی؟ واشنگٹن میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر شجاع نواز کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی حکومت کے آنے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نئی سمت پر ڈالنے کے لیے دونوں ملکوں کے پاس ایک موقع ہوگا. ہمارے ساتھی ندیم یعقوب کے ساتھ ایک انٹرویو میں شجاع نواز نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو کی جانب سے پاکستان کے لیے کسی متوقع بیل آؤٹ پیکج کی مخالفت کرنا قبل از وقت ہے. مزید تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایک نئی ٹیم ہوگی کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر کیے جائیں, اور اس کی جو سمت ہے وہ بہتر اس لیے ہوگی کیونکہ اس سے زیادہ بدتر تعلقات نہیں ہو سکتے. اب پچھلے 2-3 سال سے کوئی فائنینشیل اسسٹنس نہیں جا رہی تھی, ملٹری سپلائز بند ہوئی ہوئی تھی, اور یہ اس وقت جبکہ پاکستان ابھی بھی نان نیٹو ایلائے کہلایا جاتا ہے.
عمران خان کے بارے میں جو تاثر ہے, اور وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں, ان کے جو ریلیجس وہاں پہ مذہبی پارٹیاں ہیں یا عسکریت پسند, ان کے بارے میں ان کا ایک سمپتھیٹک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا, ان کا جو ریٹورک رہا ہے وہ اینٹی امریکہ رہا ہے, جو امریکہ کے بارے میں کوئی اچھے ان کے ویوز نہیں ہیں تعلقات کے حوالے سے. کیا وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, آپ جب کہ وہ وزیر اعظم ہو جائیں گے؟
اب ظاہر ہے کہ ذمہ داری جب ان پہ عائد ہوگی وزیر اعظم کے عہدے کی, تو ان کے خیالات بھی ایک اور سطح پہ پہنچ جائیں گے, وہ ذاتی خیالات نہیں ہوں گے, وہ کامنٹری جو ہوگی وہ ملک کی طرف سے ہوگی, وہ صرف عمران خان کی ذاتی کامنٹری نہیں ہوگی. اور بہت سی چیزیں جو وہ کہتے تھے ان کی تنقید بھی بجا تھی کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ اوپر نیچے جاتے ہیں, اور امریکہ نے جب ہماری مدد کرنی تھی نہیں کی. امریکہ کو بھی ایسے شکوے کافی تھے اور اب بھی ہیں کہ پاکستان کرتا کچھ ہے, کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے, خاص طور پہ طالبان لیڈرشپ کے بارے میں یا حقانی گروپ کے بارے میں. سب سے بڑی جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے خطے میں تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے, پاکستان کی اپنی اقتصادی حالت بہتر کرنی پڑے گی. جب وہ بہتر ہوگی اور پاکستان کی سیاست بھی پھر بیلنس میں آ جائے گی, پھر امریکہ کے ساتھ آپ ٹھیک طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں.
امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں مائیک پومپیو, انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے اپنا ایک بیان دیا سی بی ایس کے ساتھ انٹرویو میں, جس میں انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دے, اس کی مخالفت کی ہے. کیا امریکہ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے آئی ایم ایف کو اور مالیاتی اداروں کو؟
بالکل, اس لیے کہ امریکہ کا سب سے بڑا حصہ ہے ان اداروں میں, ورلڈ بینک, عالمی بینک جو ہے, یا نیشنل مانیٹری فنڈ, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک. یہ تین بینکس ہیں جس میں امریکہ کا کوٹا یا شیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوانس میں ایسا پتہ کھیلنا ذرا ٹھیک نہیں بیٹھتا امریکہ کی طرف سے, اس لیے کہ پاکستان کے ہاتھ میں بھی پتے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ جب تک افغانستان کی جنگ جاری رکھیں گے آپ کو ہوائی کنیکشن چاہیے ہوگا, اور وہ ایئر لائن آف کمیونیکیشن یا اے لاک جو ہے وہ پاکستان نے آج تک نہیں بند کیا. اگر پاکستان اس کو بند کر دے تو امریکہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جو دھمکی دی ہے, اگر مائیک پومپیو کا یہ مقصد تھا کہ اس سے پاکستان پہ کچھ اثر ہوگا, تو شاید یہ ٹھیک نہ بیٹھے پاکستان.
بہت شکریہ شجاع صاحب ہمیں وقت دینے کا.
جی, الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو کچھ بات ہو جائے خواجہ سراؤں کے حوالے سے. ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس بارے میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں, تو آج بھی اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے. ہمارے سامعین جانتے بھی ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں جو 7 ٹرانسجینڈر نے حصہ لیا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب قرار نہیں پائے, لیکن اچھی بات یہ لی جا رہی ہے بہجت کی کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں اتنی تعداد میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی, جن کو خواجہ سرا کمیونٹی کہا جاتا ہے, انہوں نے حصہ لیا, اور ایک باقاعدہ اس پروسیس کے ذریعے ان کو پتا چلا کہ کیسے گارمنٹس بنتی ہیں. ابھی وہ پر امید ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشنز ہوں گے, بلدیاتی چاہے یا قومی اسمبلی کے, تو وہ بھرپور انداز میں مقابلہ کریں گے. تو اسی حوالے سے آپ کے پاس ایک زبردست رپورٹ ہے, آپ بتائیں گی کیا ہے تفصیلات اس رپورٹ کی؟
جی بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں, اور ہمارے اسی پروگرام میں اس حوالے سے ہم بہت ساری رپورٹیں پیش بھی کرتے آئے ہیں, اور یہ بات بڑی خوشگن ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں اب ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا ایک رول نظر آنے لگا ہے. کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک ایسے اسکول کی بھی بات کی تھی, اور اس طرح کچھ اور فلاحی اور سماجی کام ہیں جس میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, جس سے یہ پتا چلنا شروع ہوا ہے کہ سماج میں ان کا ایک اپنا مقام ہے, اور اگر ان کو موقع دیا جائے تو یہ بھی اپنے آپ کو بہتر طور پر, اپنی کارکردگی کے حوالے سے بہتر طور پر, بہتر انداز میں متعارف کرا سکتے ہیں معاشرے کے اندر. تو اس سال پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں, جیسا کہ نگہت نے بتایا, پہلی بار ٹرانسجینڈرز نے, جنہیں خواجہ سرابی کہا جاتا ہے, حصہ لیا, لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے قومی اسمبلی کے این اے 53 سے انتخاب میں حصہ لینے والے ٹرانسجینڈر ندیم کاشش نے کہا کہ ان کی کمیونٹی کے امیدواروں کے لیے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہ پہلی بار انتخابات میں حصہ لے رہے تھے اور انہیں کسی طرح کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا. پھر اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے انہیں ٹکٹ بھی نہیں دیا, جبکہ ان کے پاس انتخابی مہم چلانے, بینرز پوسٹ کرنے, جلسے کرنے یا ووٹروں کے پاس پہنچنے اور انہیں پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچانے کے لیے وسائل भी नहीं थे और उन्हें घर घर जाकर पैदल कन्वेंसिंग भी करना पड़ी। उन्होंने कहा कि वो ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की नाकामी को नाकामी के तौर पर नहीं बल्कि इस अंदाज में एक जीत समझते हैं कि उन्होंने पहली बार इंतखाब में हिस्सा लेकर कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मीडिया तक रसाई हासिल की और अपनी कम्युनिटी के वसाइल को उजागर करने के लिए एक नुमाया कदम उठाया। आइए उन्हीं से बातचीत आपको सुनवाते हैं जो यास्मीन जमील ने उनसे इंटरव्यू किया है और रिपोर्ट तैयार की है, आइए सुनते हैं।
NA53 इस्लामाबाद से इंतखाब में हिस्सा लेने वाले नदीम कशिश से जब हमने ये पूछा कि इंतखाबात में इस बार ख्वाजा सराओं ने कामयाबी क्यों नहीं हासिल की तो उनका जवाब था,
हम कामयाब कैसे हो सकते थे, हमारा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल नहीं था, कोई सियासी तावन भी किसी का हासिल नहीं था और हमने पहली दफा ये स्टेप उठाया था जो 70 साल की दिहाई में पाकिस्तान में अभी तक नहीं उठा था। तो हमने ये कोशिश की और उसमें हम कामयाब हो गए कि लोगों के अंदर हमारा मैसेज गया, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक बात निकली और पहुंची और लोगों ने सुन, यही हमारी जीत की सबसे पहली कामयाबी थी। हम इसको अपनी हार नहीं समझते, हम इसको अपनी जीत समझते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए कोशा एक इदारे ब्लू वेन्स के सरबरा कमर नसीम ने इन इंतखाबात में ख्वाजा सराओं की शिरकत ही को एक कामयाबी करार दिया और उनकी नाकामी की वजूहात पर रोशनी डालते हुए कहा,
किसी पार्टी ने उनको न सपोर्ट किया, दूसरा ये कि ख्वाजा सरा उमूमन जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कैंपेन्स को चला सकें। डोर टू डोर कैंपेन की ख्वाजा सराओं ने की और उस डोर टू डोर कैंपेन के नतीजे में वो इतना ही कर सके कि न सिर्फ ये कि कुछ तवज्जो हासिल कर सकें बल्कि ख्वाजा सराओं के पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसको भी जो है वो उजागर कर सकें, कैंडिडेट्स को अपने जो उनकी कैंपेनिंग थी उसके हवाले से जो अवामी और जो मीडिया की पजीराई मिली है वो बजात खुद एक दावत है, वो बजात खुद एक सक्सेस है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में या जो 4-5 साल बाद आने वाले इंतखाबात में उन्हें किस हिस्मत अमली से काम लेना है।
कंवर नसीम ने कहा कि इस बार पहली बार ख्वाजा सराओं ने वोटर्स के तौर पर और ऑब्जर्वर्स के तौर पर इलेक्शन में शिरकत की, लेकिन उनका शिकवा था कि कई पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग का अमला ख्वाजा सराओं की शिरकत के हवाले से पूरी तरह से आगाह या तरबियत याफ्ता नहीं था, जिसकी वजह से खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें मुश्किल और आम लोगों की जानिब से तजहीक का सामना हुआ। उनकी ये शिकायत जब हमने इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान सोहेल अहमद तक पहुंचाई तो उनका जवाब था,
ये बात तो उसकी ठीक नहीं है कि जो हमारा अमला था उनको तरबियत नहीं दी गई थी, तरबियत के दौरान उनको बाद जो मार्जिनलाइज ग्रुप जो थे उस हवाले से काफी सेंसिटाइज किया गया था। तो हो सकता है कि एक आध पोलिंग स्टेशन में अमला या इस तरह की लोग उनको एक फन के तौर पर लेते हैं तो ये ठीक नहीं है, अदरवाइज भी मतलब ये कंडेम और मजम्मत भी करते हैं इसके अगर उन्होंने किसी ने किया है, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने या किसी तरीके से हमें रिपोर्ट वो कर देते या हमारे पास कंप्लेंट फाइल कर देते तो हम उसी वक्त उस पर एक्शन लेते हैं और इस तरह हमने किया है।
नदीम कशिश ने जो ख्वाजा सराओं की एक NGO सफर के चेयरमैन हैं ख्वाजा सराओं के आइंदा लाए अमल के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा,
जी इसको हम आगे भी लेके चलेंगे, हम इसको बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उस वक्त तक हम चाहते हैं कि हम अपनी एक पार्टी अनाउंस कर दें और उसमें ट्रांसजेंडर की वो तमाम सीटों के ऊपर हम कैंडिडेट खड़े करें जिसमें काउंसलर लेवल पे एक बल्दियाती इंतखाबात 2 साल के बाद होने वाले हैं, उसमें पूरे पाकिस्तान में गली मोहल्ले में क्योंकि ये छोटे लेवल पे होता है इसमें हम इंशाल्लाह हो जाएंगे।
ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए कोशा इदारे ब्लू वेन्स के सरबरा कमर नसीम ने कहा कि इस बार इंतखाबात में ख्वाजा सराओं की शिरकत ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और उम्मीद है कि वो 2 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इन तजुर्बात से फायदा उठाते हुए सियासी मैदान में मजीद आगे बढ़ सकेंगे। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम सदाए जहां में यहां पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे, हमारे साथ रहिए।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है, ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस और रेडियो न्यूज नेटवर्क की مشترکہ پیشکش سزائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے بہجت اور نگہت آپ کو. اب ہم کچھ سیاسی سماجی اور قومی امور کی طرف سے نکلیں تو آئیے اب صحت کے شعبے کی طرف چلتے ہیں. آج بھی بہت اہم موضوع منتخب کیا ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ہیپاٹائٹس کا, جو کہ پاکستان میں اس کی شرح بے حد پریشان کن حد تک زیادہ ہے. جگر کی سوزش یا ورم کی وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے. کئی اسباب اور وجوہات ہیں ہیپاٹائٹس کے عارضے کی, لیکن بعض اوقات ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا. پھر بھی کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں. اس میں تھکاوٹ ہے, بھوک کا کم ہو جانا ہے, پیٹ درد ہے, متلی کی شکایت ہے, اسہال ہے, جوڑوں میں درد ہے, یہ کچھ ایسی علامتیں ہیں. اس طرح کی کوئی صورت آپ کے سامنے ہو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ہو تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ مشورہ ضرور کیجیے. آئیے نگت سے مزید معلومات لیتے ہیں کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اس رپورٹ میں کیا تفصیل ہے. جی نگت,
آپ نے جس طرح ذکر کیا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے, تو یہاں پر کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے بتاتی چلوں بہجت. عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں ہیپاٹائٹس بی کے 2 ارب سے زائد مریض ہیں, جبکہ ہیپاٹائٹس اے کے 14 لاکھ سے زائد مریض موجود ہیں. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس سی کے 15 کروڑ سے زائد متاثرین ہیں. ان سب مریضوں کی تعداد میں 10 لاکھ افراد کے سالانہ کے حساب سے اضافہ بھی ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کے ہی مطابق دنیا بھر میں روزانہ 4,000 کے قریب افراد اس مرض کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, جبکہ سالانہ یہ شرح 10 لاکھ سے زائد ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا شکار دوسرا بڑا ملک ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں ہر سال 1.5 لاکھ سے زائد افراد اس موذی مرض کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی صرف 2 اقسام بی اور سی کے ہی 1.5 کروڑ مریض موجود ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگوانے کا رجحان کم ہے, یہی وجہ ہے کہ اس مرض کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے. طبی ماہرین کے مطابق ہیپاٹائٹس کے مرض سے بچنے کے لیے احتیاط ہی بہترین طریقہ ہے, جس سے آپ خود کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال, گندا پانی, غیر معیاری اور ناقص غذا ہیپاٹائٹس کا سبب بننے والی بڑی وجوہات ہیں. ہیپاٹائٹس کے مرض کے حوالے سے طبی ماہرین کیا کہتے ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی روک تھام کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ہیپاٹائٹس بنیادی طور پر جگر کی سوجن کو کہتے ہیں, جو جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. انسانی جسم میں عام طور پر ہیپاٹائٹس مخصوص قسم کی وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے. اس مرض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر محمد صالح کہتے ہیں,
ہیپاٹائٹس کا ورڈ جو ہے یہ 2 لفظ سے بنا ہے, یعنی لیور کا انفلمیشن, سوزش. اس سوزش کو گرمی کے ساتھ نہ جوڑا جائے, یہ جگر کی گرمی بالکل نہیں ہے. جس طرح ٹانسلائٹس ہوتا ہے یعنی ٹانسل کی انفلمیشن, اس طرح لیور کے جو سوزش یا انفلمیشن ہو تو ہیپاٹائٹس کہلاتا ہے. کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی, سمپل کیمیکلز سے ریلیٹڈ ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے, کوئی ایکسپوجر ہے. اس کے علاوہ جو مین ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ کہ جی وائرسز سے ریلیٹڈ ہو, ادروائز ویسے بہت سارے بیکٹیریا ہیں جو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بائی برتھ چیزیں ہوتی ہیں کنجینیٹل, کچھ آٹی امیون کہلاتی ہے, یعنی باڈی کے سیلز ایک دوسرے کو جب ڈسٹرائی کرتے ہیں تو وہ بھی ہیپاٹائٹس ہوتا ہے.
ہیپاٹائٹس کی عام طور پر 5 اقسام ہیں, جن میں ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی اور ای شامل ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی کون سی اقسام سب سے زیادہ عام ہیں؟ اس حوالے سے ڈاکٹر محمد صالح نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا.
بی اور سی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں سی زیادہ, بی کم ہے. شاید اس کے کئی سارے وجہ ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی بھی پاکستان کے مختلف ایسے علاقے ہیں جس میں ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ بی کے مریض ہیں, جیسے سندھ میں بہت زیادہ ہے. پر ہمارے ملک میں اوور آل, اگر میں ابھی 2-3 سال پہلے پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل نے ایک پراپر سروے کیا تھا تو اس کے مطابق ہمارا جو سی کا ایکسپوجر ریٹ ہے یا پریویلنس ہے وہ 4.5 ہے, جو سب سے زیادہ ریلائبل ہے, اور بی کا جو ہے وہ اراؤنڈ 2.5, تو آن ایوریج یہ تقریباً 7% ہو جاتا ہے.
پولی کلینک ہسپتال میں ماہر امراض معدہ و جگر ڈاکٹر محمد عمر بتاتے ہیں کہ ملک میں عام طور پر پایا جانے والا ہیپاٹائٹس وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے.
ہیپیٹس جو ہے یہ وائرس سے چونکہ پھیلتا ہے, آلدو اس کی کئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جیسے دوائیاں ہیں, شراب ہے, لیکن پاکستان میں 95% جو کیسز ہیں وہ ہیپیٹس کے وائرس سے ہوتے ہیں. جو اے اور ای ہے اس کو ہم ایک گروپ کہتے ہیں, کیونکہ اس جو اے اور ای ہے اس کے پھیلنے کا طریقہ عام طور پہ پانی ہے, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, مکھیاں ہیں, اس کے علاوہ کنٹامینیشن دوسری چیزوں کی جن کا تعلق جو ہے وہ خوراک کے ساتھ. یہ عام طور پہ اسی برسات کے موسم میں, گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو کھلے مشروبات پڑے ہوتے ہیں ان پہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں, جتنی چیزیں جن کو انکورڈ ہوتی ہیں اور ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ کنٹامینیٹ ہو جاتی ہیں. اور پانی کی کنٹامینیشن ہے, جب بارش ہوتی ہے تو جو سیوریج کا پانی جو ہے وہ ڈرنکنگ پائپس میں مل جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہیپٹائٹس اے اور ای ہوتا ہے یا موسمی ارکان ہوتا ہے. جو ہیپٹائٹس بی ہے وہ پانی سے نہیں پھیلتا, یہ مس کانسیپٹ ہے, یہ عام طور پہ خون سے ہوتا ہے. اور اس کے پھیلنے کے عام طور پہ 4-5 طریقے ہیں, جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکے لگواتے ہیں, اور ٹیکے خاص کر اس سرنج سے لگایا جاتا ہے جو کیسے پہلے مریض پہ استعمال ہوئی ہوتی ہے جس میں ہیپٹائٹس بی اور سی کا وائرس ہوتا ہے, تو پھر وہ دوسرے مریض کے جسم میں بھی داخل ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر محمد عمر نے ہیپٹائٹس کے علاج و معالجے پر بات کرتے ہوئے حفاظتی ٹیکوں کے کورس کو اہم قرار دیا.
جو ہیپٹائٹس بی ہے اس کی تو فاسٹی ٹیکے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اس کے فاسٹی ٹیکے لگوانے چاہیے. دوسرا جو ہے کہ علاج کے لیے آپ کو بی کے لیے تو گولیاں موجود ہے, بغیر ٹیکوں کے علاج ہو جاتا ہے, اور سی کے لیے ابھی تک ٹیکے کوئی فاسٹی ٹیکا اس کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کا علاج بھی 70-80% لوگوں میں ممکن ہے. اور اس کے لیے انٹرفرون کے انجیکشن جو مختلف قسموں کے ہیں, جس میں پیگلیٹڈ انٹرفرون بھی ہے اور ریباورین گولیاں, 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک لینا ہوتا ہے, تو اس سے عام طور پہ 80% مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
ہیپٹائٹس سے بچاؤ کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد صالح کہتے ہیں,
بلڈ پروڈکٹس جو باقی لگتے ہیں, باڈی پیئرسنگ, ٹیٹوئنگ, گاؤں کی ہو یا دوسرے ہوں, تو یہ جب آپ جب بھی کریں وہ سٹرلائز قسم کی چیز پہ ہو, وہ اگر وہ کسی اور کی نہ ہو, وہ آپ کے لیے یوز ہو پھر ختم ہو. ہاں, سیکنڈ چیز, اسپتالوں کو بھی جو گورنمنٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ان کے لیے بھی یہ جو مختلف ڈرپس, انجیکشن, نیڈلز کے ڈسپوزلز کے طریقے ہونے چاہیے, پراپرلی اس کو بھی ڈسپوز آف, تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ایکسیسیبل ہی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہے کچرے سے لوگ اٹھاتے ہیں.
پاکستان میں ہیپٹائٹس کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. طبی ماہرین اس کی بڑی وجہ صحت و صفائی کی ناقص صورتحال اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کو قرار دیتے ہیں. ماہرین کے مطابق احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر اس مہلک مرض سے بچا جا سکتا ہے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی, ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا پروگرام سدائے جہاں. پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ شعبہ ہے انٹرٹینمنٹ کا. پہلے ہم آپ کو کوک اسٹوڈیوز کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرتے ہیں کہ پاکستانی میوزک میں بہت تجربات ہوتے ہیں, لیکن جو شہرت اور مقبولیت کوک اسٹوڈیوز کے حصے میں آئی ہے وہ موسیقی کے کسی دوسرے پروگرام کو حاصل نہیں ہوئی. اب کوک اسٹوڈیوز کے سیزن 11 کی شروعات ہوا چاہتی ہیں اور اس کی ایک جھلک سامنے آتے ہی ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے ہیں, اور اس کی وجہ کوک اسٹوڈیوز میں پیش کی جانے والی خواجہ سراؤں کی جوڑی نغمہ اور لکی ہے, سبھی سے منفرد اور قابل تعریف تجربہ بھی قرار دے رہے ہیں. اور اسی سیزن 11 کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں, جس میں ایسے دو ماہر افراد کے انٹرویوز شامل ہیں جو کوک اسٹوڈیوز ایکسپلورر پروجیکٹ کے کرتا دھرتا بھی ہیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے گلرخ نے, آئیے آپ کو سنوائیں.
واہ واہ گزرانے او فقیرا دا, واہ واہ گزرانے او فقیرا دا, واہ واہ گزرانے.
پاکستان بھر میں کوک اسٹوڈیو کی موسیقی سے کون واقف نہیں, یہ پاکستان کی میوزک انڈسٹری کی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کوک اسٹوڈیو پرانے لوک اور مقبول گیتوں کو نئے انداز میں پیش کر رہا ہے.
سامعین، کوک اسٹوڈیو کا آغاز 2008 میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی وساطت سے کیا گیا، جس میں ملک بھر کے مشہور اور نامور گلوکاروں نے اپنے آوازوں کا جادو جگایا۔ تاہم حال ہی میں کوک اسٹوڈیو ایکسپلورر پاکستان کے نام سے سیزن 11 کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد ملک کے دور دراز علاقوں میں موجود گمنام فنکاروں کو متعارف کرانا ہے۔
Coke Studio invites you on a journey to dive deeper and explore our cultural DNA. In this brand new module of Coke Studio, we discover music stories across Pakistan.
Coke Studio Explorer کے پروڈیوسرز علی حمزہ اور زہیب قاضی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوک اسٹوڈیو ایکسپلورر 10 برسوں کے بعد ایک نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ علی حمزہ کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی گمنام آوازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔
اس میں ہم نے پاکستان کے خاص طور پر ہڈن ٹریجرز جیسے آپ کہتی ہیں ان کو جا کے ایکسپلور کیا۔ ہم سندھ میں گئے، ہم سندھ میں گئے اور وہاں پہ ہندو بہن اور بھائی وشنو اور شمو بھائی کے نام سے ان کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کیا۔ پھر ہم گئے بلوچستان، بلوچستان میں ایک خاص گانے کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں نرسر گائکی کا انداز ہوتا ہے، جس میں ایک بین اور ایک بھاری آواز مل کے پرفارم کرتے ہیں، تو وہ اس خاص آرٹ کو جا کے ہم لوگوں نے بلوچستان میں جا کے ایکسپلور کیا۔ پھر ہم چترال گئے، تلاش گئے، تلاش میں جا کے ہم نے دو ینگ تلاشی گرل جو جن میں سے نے اپنا نام آریانہ گل رکھ کے فارسی گل سے آریانہ اعظم رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ ایک راک اسٹار پاپ اسٹار بننا چاہتی ہیں، ان کی ڈریم ہے۔ ہم نے ان کو ڈسکور کیا اور انہوں نے تو ہمارے شو کو چار چاند لگا دیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کشمیر بھی گئے، وہاں پہ ہمیں الطاف میر اور کسا میر کا ایک بینڈ ملا جو خاص کشمیری زبان میں گاتے ہیں، اور کشمیری ایک ایسی زبان ہے جو ہم لوگوں نے پاکستان میں سالوں سے رہتے ہوئے بھی کئیوں نے اس کو نہ جانا نہ اس کو ایکسپلور کیا، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے لیے بہت ایک بیوٹیفل مومنٹ آف ڈسکوری تھا۔ اور رشتہ کر کے ہم لوگوں نے اسکورنگ ماڈل کے لیے آج کو درج کیا، اور اب ہم نے ریسنٹلی ایک کوک اسٹوڈیو کا آرٹسٹ ریویل کیا ہے، گانا ہے ہم دیکھیں گے۔
جبکہ زہیب قاضی کا کہنا ہے کہ ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا اور ہمیں بہت زیادہ اچھی آوازیں ملی ہیں،
بہت زبردست۔ ان کے پاس میرے خیال سے ہم شہری لوگوں سے زیادہ بہتر کہانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں، ان کے پاس آئی تھنک وزڈم زیادہ ہوتی ہے، اور آف کورس ان سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سادگی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، مختلف کلچرز کے بارے میں تھوڑی اپنائیت فیل ہوئی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اپنے گھر سے بہت دور ہیں، حالانکہ ہم بہت ہی میلوں دور تھے، لیکن کافی اس کے اندر محسوس یہی ہو رہا تھا کہ ہم صحیح قریب نہیں گئے ہوئے۔
جو لوح ازل میں لکھا ہے،
تو نگہت آج اس سے پہلے کہ خبریں سنوائیں، میں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس پہلے ہی کافی چیزیں انٹرٹینمنٹ میں، تو میں خبروں سے ذرا الگ ہو جاتی ہوں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ شوبز راؤنڈ اپ جو ہے اس میں آج آپ کیا کیا خبریں ہمیں سنوا رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ بہجت، میرے پاس صرف ایک خبر ہے، خبر ضرور شیئر کروں گی، اس کے بعد ہم اپنے سامعین کو شوبز راؤنڈ اپ سنوائیں گے۔ بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان نے بھی باقاعدہ شوبز انڈسٹری میں قدم رکھ لیا ہے۔ سہانا نے اپنے کریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کر دیا ہے اور مشہور فیشن میگزین کے سرورک پر سہانا کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 18 سالہ سہانا نے گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے والدین کے ساتھ بالی ووڈ کی پارٹیز میں شرکت کرنا شروع کی تھی اور اس وقت ہی سے ہی وہ خبروں میں ان تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ جلد شو بز میں قدم رکھنے والی ہیں۔ تاہم یہ تنقید بھی کی جاتی رہی کہ سہانا ابھی بہت ہی کم عمر ہے اور ان کے والدین بہت جلدی انہیں انڈسٹری میں لے کر آ رہے ہیں۔ سہانا اس وقت گریجویشن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بہت جلد ان کی گریجویشن مکمل ہونے والی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر کے ساتھ ہم شوبز راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے۔ شوبز راؤنڈ اپ میں بھی آج ہم نے آپ کے لیے زبردست خبروں پر اور موویز کے ٹریلرز پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ تیار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے محمد اویس نے یہ شوبز راؤنڈ اپ تیار کیا ہے، تو آپ کو یہ سنواتے ہیں۔
ایکشن سے بھرپور فلموں کے مداح ہو جائیں تیار، کیونکہ ہالی ووڈ کی نئی ہارر سائنس فکشن فلم وینم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
یو شوڈ بی ایکسٹریملی افریڈ۔ تھینک یو فار برنگنگ اس کلیکٹیولی ٹو دس مومنٹ۔ اٹ از ا مومنٹ۔
اس فلم میں ہالی ووڈ کے مشہور اداکار ٹام ہارڈی ایک بار پھر ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ایکشن سے بھرپور یہ فلم 5 اکتوبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ خوف اور دہشت کی علامت تصور کیے جانے والی دیو ہیکل شارک کی دہشت پر مبنی ہالی ووڈ کی نئی سائنس فکشن ایکشن فلم دی میک کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
We have the discovery of a lifetime. We've all believed the Mariana Trench was the deepest place on earth. But we encountered a completely new world.
اس فلم کی کہانی گہرے سمندر میں ریسکیو پروگرام کا حصہ ایک ایسے جانباز کے گرد گھوم رہی ہے جو 70 فٹ کی دیو ہیکل شارک کا سامنا کرتا ہے اور اس کے حملے سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ خوفناک شارک کے نشانہ بننے سے بچنے والا یہ ریسکیو اہلکار گہرے سمندر میں جانے سے خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ فلم کی کاسٹ میں ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جیسن سٹیتھم مرکزی کردار میں جلوہ گر ہوں گے۔ فلم رواں برس 10 اگست کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور سلمان خان کے مد مقابل فلم بھارت کا حصہ بن رہی ہیں۔ کرینہ کپور کو پریانکا چوپڑا کی جگہ فلم کی کاسٹ میں شامل کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اداکارہ پریانکا چوپڑا اور سلمان خان 10 سال بعد ایک ساتھ فلم بھارت میں نظر آنے والے تھے۔ اداکارہ نے فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے قبل ہی چھوڑ دی، جس کے بعد اس کردار کے لیے نئی اداکارہ کی تلاش تھی، اور اس تلاش کے حوالے سے میڈیا میں کترینہ کیف سمیت کئی نام سامنے آ رہے تھے، لیکن کرینہ کپور کا نام فائنل کر لیا گیا۔ سلمان خان اور کرینہ کپور کی جوڑی اس سے قبل فلم کیونکہ، باڈی گارڈ اور بجرنگی بھائی جان میں کام کر چکی ہیں۔ یاد رہے کہ فلم بھارت اگلے سال عید پر ریلیز ہوگی۔ ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم اے ایکس ایل کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان بائیکر کے گرد گھوم رہی ہے جو ایک ملٹری روبوٹ سے دوستی کر لیتا ہے اور اسے خود سے جدا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایکشن سے بھرپور یہ فلم 24 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار انیل کپور اور ان کی صاحبزادی سونم کپور حقیقی زندگی کے بعد فلمی دنیا میں بھی باپ بیٹی کے کردار میں نظر آئیں گے۔ فلم ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا میں انیل کپور اور سونم کپور پہلی بار سلور سکرین پر ایک ساتھ کام کریں گے، جبکہ یہ فلم 2019 میں ریلیز کی جائے گی۔
ٹرو لو کے راستے میں کوئی نہ کوئی سیاپا ہوتا ہی ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو لو سٹوری میں فیل کیسے آئے گی؟
لنگ جانی ہے مر جانی نا کہہ لی جو تھی کہہ دے وہ۔
دہشت اور خوفناک مناظر سے بھرپور ہالی ووڈ سپر نیچرل تھریلر فلم سلینڈر مین کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Okay, Twitter poll. If you could stay one age forever, what would it be?
What about the age we are right now?
Seriously?
Sometimes I wish we could just get out of this stupid town together.
इस फिल्म की कहानी एक ऐसी पुरिसरार मखलूक के गिर्द घूम रही है जो कई बच्चों और नौजवानों की गुमशुदगी का सबब बनती है। खौफ और दहशत से भरपूर ये फिल्म 10 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर नई फिल्म हंटर किलर का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया।
Sir, we've got a shootout under the ice. I told Six Feet you want a hunter killer.
इस सनसनीखेज फिल्म की कहानी एक ऐसे मिशन की अकासी कर रही है जब अमरीकी नेवी की टीम जदीद अब्दोज में सवार होकर अगवा होने वाले रूसी सदर की मदद के लिए पहुंचती है और इस रेस्क्यू मिशन के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। ये फिल्म रमासाल 26 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।
शोबिज राउंड अप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस हफ्ते का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं sejradio@voanews.com पर। निगहत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही बेहजत भी इजाजत चाहती है रिकॉर्डिंग इंजीनियर जोरने क्वार्टेक के साथ। आपसे हमारी मुलाकात होगी सदाए जहां के अगले प्रोग्राम में। हमारे इन प्रोग्रामों को सुनिए, हमें राय जरूर दीजिए ताकि हम इन प्रोग्रामों को बेहतर अंदाज में आपकी पसंद के मुताबिक तरतीब देते रहें। तो अब बेहजत इजाजत चाहती है। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।